أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى
الله عليه وسلم
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات الله دفعہ پھر درود بھیجیں محمد اللہ
صلی اللہ محمد آل محمد
سب مل کے پورے خلوص اور توجہ کے ساتھ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات الله حضرت محترم امامت و تشیع کے عنوان سے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اے صاحبان ایمان صبر و استقامت و شجاعت سے کام لو وصابروا اور یہی تلقین ایک دوسرے کو کرو اجتماعی طور پر اپنی اجتماعی زندگی میں اپنی سیاسی زندگی میں ایک دوسرے کو صبر و استقامت اور حوصلے کی تلقین کرو ورابطو اور ہمیشہ دین کے سرحدوں کے محافظ بن کے رہو.
لہذا یہ وہی مذہب ہے گرامی، یہ وہی دین ہے کہ جو قلب اثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا گرامی کا عرض کیا تھا کہ امامت کا تصور ہمارے یہاں اور دیگر مکاتب فکر میں بہت مختلف ہے، اور میں یوں کہوں کہ دیگر مکاتب فکر میں اصلا امامت کا تصور نہیں. وہ جسے امامت کہتے ہیں ہم انہیں اسے سلطنت کہتے ہیں، حکومت کہتے ہیں، حاکمیت کا مسئلہ کہتے ہیں کہ ظاہری حکومت پر حاکمیت کو اگر امامت کہیں تو ہماری نگاہ میں وہ امامت نہیں ہے، بلکہ امامت کا تصور ہمارے یہاں وہی ہے جیسے کہ نبوت کا تصور ہے. جیسے نبی ہدایت انسان کے لیے آتا ہے ویسے ہی امام ہدایت انسان کے لیے آتا ہے. یہ بنیادی کام ہے قرض کے ادا کرنے کا. لہذا نبی جب پیدا ہوتا ہے تو تب بھی نبی ہوتا ہے، جب گہوارے میں ہوتا ہے تب بھی نبی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے جانے گرامی کہ پہلے کچھ اور ہوتا ہے بعد میں نبی ہوتا ہے، نہیں، نبی گہوارے میں بھی نبی ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو نبی پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے اعزاز گرامی نبی کا جانشین بھی، نبی کا وصی بھی جب پیدا ہوتا ہے تو وصی ہوتا ہے. یعنی ہمارے ائمہ اعزاز گرامی جب پیدا ہوتے ہیں تو امام پیدا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں امام بنتے ہیں، نہیں، پیدا ہوتے ہیں تو امام پیدا ہوتے ہیں، گہوارے میں ہوتے ہیں تو امام ہوتے ہیں، ان کا بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے. نانی گرامی یہ سب کے سب جتنے بھی ادوار ہیں سب کے سب امامت کے ادوار ہیں. ہاں ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ امامت کی بھاری ذمہ داری عملی طور پر کر رہا ہے. امام کے اوپر عملی طور پر امامت کی ذمہ داری آ جاتی ہے، جیسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن اور امام حسین. تو ایک وقت میں یہ تین امام اگر موجود ہیں تو ان میں سے ایک امام رہبر کے طور پر موجود ہے، قائد کے طور پر موجود ہے، عملاً امامت ان کے پاس ہے. وحیلا باقی امام حسن اور امام حسین بھی امام ہیں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامات قاما و قعدا، دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے صلاح کریں. تو درود بھیجو محمد والے. لہذا جانے گرامی امام تقی الجواد علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے رسول کافی میں، یہ واقعہ موجود ہے کہ امام تقی پہ لوگ اعتراض کرتے تھے، امام رضا علیہ السلام پر لوگ اعتراض کرتے تھے. امام تقی کو جب امامت ملی ہے، عملاً امامت ملی ہے، وہ 7 سال کا سن تھا امام، 7 سال کی سن میں امام تقی الجواد حضرت گرامی امامت کے عہدے پر فائز ہوئے، یعنی عملاً فائز. تو یہ لوگوں کے لیے بڑے باعث تعجب تھا، لوگ اشکال کرتے تھے، سوال کرتے تھے کہ اس 7 سال کی عمر میں آپ کیسے امام ہوں گے، آپ کیسے امت اسلامیہ کی رہنمائی کریں گے. بلکہ جب امام تقی الجواد اعزاز گرامی 3 سال کے تھے تو امام رضا علیہ السلام کے پاس اتباع درود بھیجے محمد والے. کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ یا ابن رسول اللہ آپ کے بعد امام کون ہے؟ اللہ آپ کو زندگی دے لیکن آپ کی شہادت کے بعد امام کون ہو؟ آپ کے ایک ہی فرزند ہیں، وہ تو بہت چھوٹے ہیں. کہا جو میرا فرزند ہے یعنی تقی، وہی میرا جانشین ہے، وہی آئندہ تمہارا امام ہے، اس کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے. کہا جب رسول اللہ کو 3 سال کے ہیں، اگر آپ کی ابھی شہادت ہو جاتی ہے تو یہ امام بنیں گے؟ کہا ہاں یہ امام ہوں گے. کہا کیسے ہونا رسول اللہ؟ کہا ویسے ہی جیسے کہ موسیٰ جب پیدا ہوئے تو نبی تھے، جیسے عیسیٰ پیدا ہوئے تو نبی تھے، ویسے ہی تقی جب پیدا ہوا تو امام تھا. یہ عہدہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ عہدہ تقی کو عطا فرمایا، یہ عہدہ امامت کا اللہ عنایت کرنے والا ہے. لہذا وہ اذان کرا کی امامت کی خلقت بھی ایک معجزہ ہے، اور اماموں کو جو اللہ خلق کرتا ہے پوری عظمت کے ساتھ خلق کرتا ہے. لہذا کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی کو جب یہ حکم ہوا کہ اپنے کسی بیٹے کو اپنا وصی بناؤ، جانشین بناؤ، کل میں واقعہ ایک بیان کر چکا، تو حضرت سلیمان کو جب اپنا وصی بنایا تھا حضرت داؤد نے، تو اس وقت حضرت سلیمان کی عمر 3 سال تھی، 3 سال عمر تھی حضرت داؤد حضرت سلیمان کی. اور یہی اعتراض جو امام تقی کے اوپر کیا امت نے، یہی اعتراض جب حضرت داؤد کے اوپر کیا کہ 3 سال کا بچہ تمہارا جانشین کیسے ہو سکتا ہے، داؤد آپ تو اس دنیا سے اگر چلے گئے تو ابھی سلیمان اس حالت میں کیا امت کے آپ کے جانشین بن کر، امت کے راہبر بن کر، نبی بن کر لوگوں کی رہنمائی کریں گے؟ کہاں ہاں کریں گے. کہاں میں قبول نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ جو زمانے کے تھے، بزرگان علماء یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا ہم قبول نہیں کرتے. تو اللہ کی وحی نازل ہوئی اللہ نے گرامی ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، بہت توجہ چاہوں گا، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کو کہو کہ اپنے اپنے عصا کو، جو لاٹھی ان کے پاس ہوتی تھی جو جس سے ٹیک کر چلتے تھے، عام طور پر اس زمانے میں جو بزرگان ہوتے تھے لاٹھی پکڑ کر چلتے تھے، اس زمانے کا رواج تھا بنی اسرائیل کا خصوصاً، تو کہا کہ اپنی اپنی عصا دو، مجھے دے دو، حضرت داؤد کو دے دو. اور ان سب سے لینے کے بعد، اور سلیمان کی بھی عصا جو ہے اس کو لے لو، ان سب کو ایک کمرے میں رکھو، بند کر کے رکھو، کمرے کو سیل پیک کر دو، موم لگا کر بند کر دو، تالا لگا دو، اور یہ ان سے کہہ دو کہ کل جس کا عصا سبز ہوا اس میں اگر پتے نکلے، اگر اس میں پھل نکلے، تو بس جس کے عصا سے پتے اور پھل نکلیں گے وہ اللہ کا نبی ہوگا اور تمہارا جانشین ہوگا. محمد والے اصول کافی کی روایت ہے نام کرم. لہذا امام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام، کہ جب دوسرا دن آیا اور سب کے سب جمع ہوئے اور جب دروازہ کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کا عصا سبز ہو گیا ہے، اس میں پتے لگے ہوئے ہیں، اس میں پھل نکل آئے ہیں. اللہ اکبر، سب لوگوں نے ذان گرامی حضرت سلیمان کے سامنے سر تسلیم فرما. کس سن میں؟ 3 سال کی عمر میں حضرت سلیمان وصی حضرت داؤد تھے. لہذا ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں امامت کا فلسفہ اور تصور دیگر مکاتب کے مقابلے میں مختلف ہے، اکثر مختلف ہے. ہمارے یہاں امامت نبوت کی جا جانشینی کا نام ہے, لیکن دوسرے مکاتب کے اندر اللہ نے کہا کہ امامت کو یا ظاہری طور پر حکومت کے سربراہ کو امام کہا کہتے ہیں, یا کبھی کبھار فقہا کو امام کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ فقیہ ہے یہ امام ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جو جو امام موجود ہیں. لیکن ہمارے اللہ نے کہا کہ امامت کا تصور یہ نہیں, ایک تو درود بھیجو محمد والے محمد والے اصول کافی سے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ذرا گرامی, کہ امام صادق علیہ السلام جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حج کے سفر پہ تھے اصحاب ساتھ تھے, اور امام صادق علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حمیدہ ساتھ تھی سفر میں. حضرت محترم روایت یہ کہتی ہے اصول کافی کی کہ اصحاب یہ کہتے ہیں کہ امام صادق حاجیوں کی خدمت میں مجبور ہیں. اللہ امام صادق حاجیوں کی خدمت میں مجبور تھے, دسترخوان لگا کر صاحبان حج کو ناشتہ کروا رہے تھے, اور اتنا وافر مقدار میں ناشتہ تھا اور اتنا لذیذ ناشتہ تھا کہ آج تک ہم نے ایسا ناشتہ کبھی زندگی میں نہیں کیا. کون کروا رہے؟ چھٹے امام کروا رہے. عزیز جوانوں آپ دیکھو توازو آئمہ اطہار علیہ السلام کی کس قدر تھی کہ امام معصوم دوسروں کے سامنے دسترخوان لگایا گیا, دوسروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے, خود خدمت کے لیے آمادہ ہوا کرتے تھے. یہ ہمارے آئمہ کا اخلاق ہے جانے جاتے. لیکن آج اگر ہمیں کسی اور کی خدمت کرنی پڑے تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ بھائی کیوں میں کسی دوسرے کے سامنے اتنا تواضع کے ساتھ پیش آؤں, مجھے جھکنا پڑے گا. نہیں جانے گرامی, انسان جب دوسروں کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. من تواضع للہ رفعہ, جب کوئی انسان اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے کسی مومن کے سامنے تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. یہ ہمارے علماء کا شیوت ہے, لوگوں کی خدمت کرنا خدمت عبادت ہے. لہذا حضرت گرامی امام صادق فرماتے ہیں کہ امام نے دسترخوان لگایا, دل میں قاصد آیا امام کی زوجہ محترمہ کی طرف سے پیغام لے کر امام اپنی زوجہ کی خدمت میں پہنچے اور کچھ ہی دیر کے بعد واپس آئے. اب جب واپس آئے تو اصحاب نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ کیا ماجرا تھا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے فرزند عنایت فرمایا, موسیٰ کاظم عنایت فرمایا. فرزند عنایت فرمایا حضرت گرامی, اور حمیدہ خاتون نے میری زوجہ نے مجھے یہ بتلایا کہ جب یہ بچہ متولد ہوا ہے تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ یہ بچہ پاک و طاہر تھا, یہ بچہ متولد ہونے کے بعد زمین پر گیا اور زمین پر جانے کے بعد اس نے دو ہاتھ زمین پر رکھے اور سر آسمان کی طرف بلند کیا. اللہ اکبر, سر آسمان کی طرف بلند کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھتا رہا اور کچھ کہا. تو امام فرماتے ہیں کہ حمیدہ خاتون یہ منظر دیکھ کر متعجب ہو گئی, وہ سمجھے کہ شاید امام کو یہ بات نہیں معلوم. یہ اصول کافی کی روایت ہے جانے کہ امام کو یہ بات نہیں معلوم ہے. امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ کو کہا, زوجہ محترمہ کو, کہ دیکھو جو بھی امام پیدا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے جانشین ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں تو زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں دونوں اور آسمان کی طرف اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کسی صحابی نے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ یہ کیوں زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو زمین پر ہاتھ یوں رکھتے ہیں کہ اللہ جو آسمان سے زمین والوں کے لیے علم دیتا ہے تو یہ علامت ہے کہ سارا کا سارا علم امامت کے سینے میں آ جائے گا، امامت کے سینے میں آ جائے گا، دریافت کر لیں گے امام. اور خزانے گرامی فرمایا کہ یہ جو آسمان کی طرف رخ کیا اس کی بھی ایک علت ہے. وہ کیا علت ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب امام زمین پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو خزانے گرامی اللہ تعالی عرش کے بالا ترین مقام سے ایک فرشتے کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے امام سے، امام کو سلام کہتا ہے، امام کے نام کو اور ان کے والد گرامی کے نام کو پکار کر بلاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ اے امام تم حجت خدا، تمہاری پیروی تمام صاحبان ایمان پر واجب ہے، تم وہ ہستی ہو کہ جسے اللہ تمام کے تمام علوم سے تمہیں آگاہ فرمائے گا، تم حجت خدا ہو، جو تمہاری پیروی کرے گا نجات پائے گا، جو تمہاری پیروی نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. بس اذان گرامی جب اللہ کا سخن ختم ہوگا تو پھر امام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا، اور خزانے گرامی جیسے ہی یہ امام لا الہ الا اللہ کہہ چکے گا تو اللہ آئندہ ماضی کا اور مستقبل کا تا قیام قیامت سارا کا سارا علم امام کو عطا فرمائے، اور جب یہ علم امام کے پاس آ جائے گا تو اللہ امام کو اس قابل کر دے گا، بہت توجہ چاہوں گا، اللہ امام کو اس قابل کر دے گا کہ شب قدر کے اندر جو روح نازل ہوتی ہے امام اس کو دریافت کر سکے. شب قدر کے اندر جو روح نازل ہوتی ہے اللہ اسے امام اسے دریافت کر سکے. یہ روح کیا ہے؟ کسی نے پوچھا بولا یہ روح کیا ہے؟ یہ جبرائیل نہیں ہے؟ کہا نہیں جبرائیل نہیں ہے. دیکھو اللہ نے کیا کہا، کہا تنزل الملائکۃ والروح، اللہ اس شب میں ملائکہ کو بھی نازل کرتا ہے اور روح کو بھی نازل کرتا ہے. بس سمجھ میں آیا کہ یہ جبرائیل نہیں ہے، جبرائیل تو فرشتہ ہے، تو یہ روح کون ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ روح فرشتے سے بھی بالاتر تر مخلوق ہے، اور اللہ اس شب میں قلب اطہر امام معصوم پر اللہ روح کو نازل کرتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اللہ فرشتوں کو بھی نازل کرتا ہے اور روح کو بھی نازل کرتا ہے. یہ کب ہوتا ہے جانے کے لیے؟ جب امام پیدا ہوتا ہے اسی وقت اللہ اس کے اندر یہ ظرفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ روح کو اپنے وجود میں تنزل دے سکے. روح میرے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہمارے تصور ہے امام تو یہ اکثر مختلف ہے دیگر مکاتب فکر کے آئمہ سے. حضرت گرامی امامت پیروی از امامت، یہ جو کہا گیا ورابطو پیروی از امامت، آج کے زمانے میں بھی حضرت گرامی میں چاہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی حالات حاضرہ کا بیٹا جو ہے وہ ہماری مجالس کے اندر آتا رہے، اسی عنوان سے اس کو مربوط کرتے ہوئے عرض کروں گا جو کہا گیا نا کہ ورابطو یعنی امام سے مربوط رہنا ہے، امام کی پیروی کرنے استوار رہنا ہے. میں نے آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک بہت خوبصورت نقطہ دیکھا ہزار گرامی. آیت اللہ جوادی عاملی یعنی اس زمانے کے سب سے بڑے مفسر ہیں، علامہ طباطبائی کے بعد میرا خیال ہے آج کے زمانے کے سب سے بڑے مفسر آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حسینیت یعنی حق، یزیدیت یعنی باطل، جو بھی حق پر عمل کرے وہ حسینیت پر گامزن، اور جو بھی باطل کے راستے پر چلے وہ یزید کا پیروکار ہے، وہ یزیدیت ہے ساری۔ لہذا آپ دیکھیں کہ یہ حسینیت اور یزیدیت کا جو راستہ ہے، ذاتِ ہمیں قیامت چلنا ہے، جو ہم زیارت عاشورا میں کہتے ہیں نا، الی یوم القیامہ، یعنی ہماری یہ لعنت ہزار گرام جو یزیدیت کے اوپر ہے، جو ان کے پیروکاروں پر ہے، جو ان کے مکتب کے اوپر ہے، کہ یزیدیت کی لعنت فقط 1400 سال پہلے کے یزید پر نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے یزید کے لیے ہے، اور تا قیام قیامت جب جب یزید آتا رہے گا تب تب یہ لعنت اس پہ جاتی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں یزیدان بہت سے کچھ داخل نہیں ہونا چاہیے، اس یزید ملعون کے اوپر تو لعنت ہے اور بھیجنی چاہیے، صبح شام بھیجنی چاہیے، لیکن اس کے جو پیروکار ہیں، جو باطل پرست ہیں، اور آپ جو حق پرست ہو، حسینیت کے ماننے والے ہو، کبھی آج کے یزید کا پیچھا کرنا نہ چھوڑنا۔ اور آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو یہ الی یوم القیامہ تک ہے، یزیدیت کے خلاف تو یہ جنگ جاری ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی اپنے درس میں کہتے ہیں، زانہ گرامی درس اخلاق میں، کہ آج کے زمانے میں جو حسین کا انتقام لے رہا ہے یزید سے، وہ حزب اللہ لبنان ہے، وہ حزب اللہ لبنان ہے جو اسرائیل سے انتقام لے رہا ہے، لے رہی ہے۔ کس کا؟ زانہ گرامی، امام حسین کے خون کا، امام حسین کے خون کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل آج کے زمانے میں باطل کا مصداق ہے، باطل کا مصداق ہے۔ آج کے زمانے میں اسرائیل سے بڑا اور کوئی باطل نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے دنیا میں اگر کوئی باطل کا مصداق ہو سکتا ہے تو وہ اسرائیل ہے، چونکہ آج دنیا کے اندر ظاہر ہے کہ جتنی یزیدیت ہے وہ ساری کی ساری یزیدیت، اگر اس کا سرا تلاش کرو گے نا تو وہ اسرائیل پر جاتا ہے۔ اسرائیل جس نے فلسطین کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، حضرت محترم آج یہ داعش، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بطل نصرہ کون ہے؟ یہ افریقہ کے اندر بوکو حرام کون ہے؟ یہ پاکستان کے طالبان القاعدہ کون ہے؟ لشکر جنگی کون ہے؟ حضرت گرامی، اب تو یہ ثابت شدہ ہے، شام میں جتنے جبت النصرہ کے لوگ، داعش کے لوگ زخمی ہو گئے تھے، ان کا علاج تل آویو میں ہوتا۔ یہ جناب نام نہاد جہادی کہ جو شام میں اسلامی حکومت اور خلافت نافذ کرنے گئے تھے، ان کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ دشمنان اسلام کے مرکز میں، یعنی صہیونی مرکز اسرائیل کے اندر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کرام، تو بھائی تم اگر خلافت اسلامیہ نافذ کرنا چاہتے ہو شام میں اور عراق میں، تو تمہارا دشمن اسلام صہیونیوں سے اتنا گٹھ جوڑ کیوں ہے؟ کیوں وہ تمہیں اسلحہ دیتا ہے؟ کیوں تمہیں ڈالر دیتا ہے؟ کیوں تمہارا علاج کرتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے ذانہ گرامی کہ آج حزب اللہ ان سے برسر پیکار ہے، اور دنیا بھر کے ذانہ گرامی شیعان حیدر کرار اس ظلم پر خاموش نہیں ہے، اور آج برسر پیکار ہے۔ ذانہ گرامی، آج پاکستان میں بھی یہ جنگ جاری ہے، ہمیں اس جنگ سے غافل نہیں ہونا، یہ عالمی جنگ ہے، عالمی جنگ ہے حسینیت کی یزیدیت کے خلاف، اور تا قیام قیامت یہ دو جبہیں اور یہ دو محاذ رہیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ حسینی محاذ پہ رکھنا ہے، حسینی جبہے پہ رکھنا ہے، ہمیں متوجہ رہنا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں، ہم کس کیمپ میں ہیں۔ بہت اہم ہے جانے کی رامی، اگر ہم اپنا رول پلے نہیں کریں گے آج کی حسینیت میں اس یزیدیت کے مد مقابل، تو پھر ہمیں کوفے والوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ کوفے والوں نے جو یہ کیا تھا نا بیچارے، وہ خون حسین میں تو شریک نہیں تھے، بہت سارے لوگ، اکثر لوگ वो तो खामोशी से घरों में बैठे हुए थे, वो कहे भाई ना हुसैन के साथ है ना यजीद के साथ, हम तो अपना कारोबार कर रहे हैं, हम तो अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, हम तो अपने धंधे में मजबूर हैं। लेकिन अजाने ग्रामी ज़ियारत वालसा ने भी हर चीज को वाजे कर दिया, जब कहा कि लान अल्लाह हो उम्मतन समयन बेजालिका व रजियत बे, कि जिन लोगों ने सुना हुसैन ने पुकारा हुसैन को शहीद किया जा रहा है और वो लोग खामोश रहे और राजी रहे इस बात के ऊपर, जाने का भी नुसरत के लिए नहीं आए, अल्लाह ने उनके ऊपर भी लानत भेजी। आज की आज के असर में जाने ग्रामीण करबलाए असर में हमारा एक रोल होना चाहिए, हमें गुम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ला ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ला ताल्लुक जो इंसान भी है उसका शिया से कोई ताल्लुक नहीं, कम से कम करबला वाली शिया से कोई ताल्लुक नहीं, कूफे वाली शिया से हो सकता है लेकिन करबला वाली शिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं। करबला वाला शिया वो है जो ला ताल्लुक नहीं है, वो हुसैनियत के साथ जम के खड़ा हुआ है, जो हुसैनियत के साथ जम के खड़ा हो जाए करबला असर में उसे करबला वाला कहते हैं, उसे आशुराई कहते हैं, उसे करबलाई कहते हैं। जाने ग्रामी आज पाकिस्तान की सरजमीन पर हमारे लिए अरसा हयात कम करने की कोशिश की जा रही है, मुसलसल अभी 3 दिन पहले क्वेटा में हमारी 4 बहनों को शहीद किया बेदर्दी के साथ बेगैरती के साथ, जाने ग्रामी। और कल आपने टारगेट किलिंग का वाकया हुआ, एक वालिद गिरानी को शहीद किया गया, बेटा जवान जख्मी है और इस कदर शदीद जख्म आए कि अभी तक वेंटिलेटर है और डॉक्टरों ने कहा है कि अगर ये 24 घंटे में ठीक ना हुए तो इनकी जान को खतरा है। मैं सबसे पहले तो आप तमाम मोमिनी से जान तक आवाज जा रही है, मैं इस जवान की सलामती के लिए और अपने तमाम जवानों की सलामती के लिए और दुश्मनान अहले बैत की नाबूदी के लिए आप सबसे कहूंगा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
आजाद हो जाता है। मेरी बताओ
لہذا ہزاری گرامی یہ منطق اصلاً اسلام سے میں چلے کرتی تشیعوں سے میں چلے کرتی بھائی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جناب سیدہ جب فدق غصب ہوتا ہے اذان گرامی تو جناب سیدہ مسجد میں جا کر انہوں نے صدائے حجاج بلند کی تھی یا نہیں کی تھی یہ بتاؤ کی تھی یا نہیں کی تھی کی تھی نا تو جناب سیدہ نے صدائے حجاج کیوں بلند کی تھی کیوں کی تھی سیدہ جانتی تھی کہ صدائے احتجاج بلند کرنے کے باوجود ان کو حق نہیں ملے گا فدق واپس نہیں ملے گا لیکن سیدہ چاہتی تھی کہ ظلم کے خلاف قیام کرے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے زانی گرامی چاہتی تھی کہ ظالموں کو رسوا کریں پوری تاریخ کے اندر ظالموں کو رسوا کرنا چاہتی تھی فدق نہیں ملا تو کیا ہوا لیکن ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا ہمارا حق ہے پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی ظالم جو ظلم کرتا ہے اسی کے خلاف تم لوگ احتجاج کرتے ہو بھئی جو ظلم کرے گا اس کے خلاف تو احتجاج ہو جناب سیدہ نے بھی انہی سے احتجاج کیا تھا نا جنہوں نے فدق غصب کیا تھا لہذا ظاہر ہے میں بڑا متعجب ہوتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کی کیا تھنکنگ دی جا رہی ہے بڑے بڑے سیمینار کیے جاتے ہیں اس کے اندر یہ غلط فکر دی جاتی ہے یعنی دشمن تو چاہتا ہے کہ ہمارے نوجوان لا تعلق ہو کر قومی امور سے اپنی سرنوشت سے بے نیاز ہو کر اپنی مادی زندگی میں گم ہو جائیں اپنے کاروبار اپنی جاب اپنی پڑھائی میں ایسے گم ہوں کہ مذہب کو بھول جائیں قوم کو بھول جائیں قومی مسائل کو بھول جائیں ملک میں کیا ہو رہا ہے لا تعلق ہو جائیں اور اگر جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ظاہر ہے کہ اس کا اعتنا نہ کریں گھروں میں بیٹھ گئے تو کیا ہوگا پھر وہی ہوگا جو دشمن چاہے گا یہی ہوگا نا جب آپ حق کے لیے نہیں نکلو گے تو باطل قوتیں تو روڈوں پر ہیں باطل قوتیں تو اس ملک کے اندر دندناتی پھرتی ہیں کل تک جماعتیں اذان گرامی اسی ملک کے اندر اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اپنی سیاسی قوت کے ساتھ اپنی اقتصادی قوت کے ساتھ اپنی اجتماعی قوت کے ساتھ اپنی علمی قوت کے ساتھ جو بھی ان کے پاس قوتیں ان سب کو یکجا کر کر شیعہ حیدر کرار کو دیوار سے لگانا چاہتی ہیں تو اگر ہم اس صورت میں گھر جا کے بیٹھ جائیں ہم کہتے ہیں اس فائدہ نہیں ہے احتجاج کرنے کا نہیں بھائی بہت بھائی فائدہ ہے اس کے سیاسی اثرات کی بارے میں میرا وقت ختم ہو گیا زانی گرامی اس کے سیاسی اثرات کی اجتماعی اثرات کی سب سے بڑھ کر زانی گرامی اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو اخروی فائدہ ہے اس کا قیامت کے دن آپ کھڑے ہو سکتے ہو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور اگر مومن علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے سوال کریں زانی گرامی تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یا امیر المومنین اے سیدہ ہم نے آپ کے حق کا دفاع کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم نے صدائے احتجاج بلند کیے بس ازانی کا اس سے آپ کو زحمت نہیں ہوگی آج چھ محرم ہوگی اور آج کربلا کے اس نجد مجاہد کا تذکرہ کرنا ہے جو تھا تو بہت چھوٹا لیکن تاریخ میں بہت بڑا کام کر کے چلا گیا حضرداروں وقت کم ہے میں مختصر پڑھوں گا حضرت گرامی بس حسین جب تنہا رہ گئے ہیں میدان کربلا میں گنج شہیدہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور بس وہاں سے حسین نے صدا استغاثہ بلند کی حل من ناصر ینصرنا کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے بس ہزاروں صدا استغاثہ بلند ہونی تھی کہ ایک دفعہ رباب کے خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی اجر حکم اللہ پرسا جنا بی بی کو ہزاروں آئی امام حسین خیمے میں کہا بیویوں کیا بات ہے کہا مولا جب آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے نا تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا, اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بس مولا حسین آئے اصغر کے پاس, آ بی بی نے کہا کہ مولا یہ کسی کی گود میں نہیں جاتا. مولا نزدیک آئے, کان میں اصغر کے کچھ کہا, مجھے نہیں معلوم تاریخ میں نہیں لکھا زانہ گرامی کہ باپ اور بیٹے میں آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا بات ہوئی, لیکن لگتا ہے کہ حسین نے بھی مژدہ دیا کہ اصغر تمہارا نام بھی شہدائے کربلا میں. بس ہمت کر اصغر, اب جو بابا کی گود میں آئے, بس حسین نے ابا کا دامن کیا اصغر پر اور کہا رباب میں جانتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے, میرا بیٹا بڑا پیاسا ہے, میں اسے پانی پلا کر لاتا ہوں. بس عزداروں ابا کا دامن ڈالا, خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, دیکھا کہ رباب درے خیمہ پر کھڑی ہے, بڑی حسرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے. مولا حسین نے کہا کہ رباب بات کیا ہے, کیوں کھڑی ہو درے خیمہ پر؟ کہا آخری نگاہ ڈال رہی ہوں, چونکہ آج تک جو مقتل میں گیا نا مولا وہ واپس نہیں آیا. اجر عمر اللہ, وہ واپس نہیں آیا. بس عزداروں مولا حسین آئے میدان کربلا میں, لوگوں نے کہا, اشقیا نے کہا کہ حسین قرآن لے کر آئے ہیں. ہاں یہ قرآن ناطق ہے, قرآن لے کر آئے ہیں, واسطہ دینا چاہتے ہیں کہ جنگ بند کر دو, لیکن یہ جنگ بند نہیں ہوتی. عزداروں بس ایک دفعہ مولا حسین نے اپنی ابا کا دامن الٹا, دیکھا کہ ایک شیرخوار بچہ, کملایا ہوا بچہ, بھوکا بچہ, پیاسا بچہ. عزداروں ایک دفعہ حسین نے اصغر کو بلند کر کے کہا, اے قوم اشقیا, اگر میرا کوئی قصور ہے, میرا کوئی جرم ہے, تو اس بچے نے تو کوئی جرم نہیں کیا, یہ تو شیر خوار ہے, کچھ نہیں کر سکتا تمہیں, اگر ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی کا پلا دو اس بچے کو. ارے اس بچے کو پانی پلا دو, اس کی ماں کا دودھ بھی خوش ہو چکا ہے. عزداروں اشقیا کی فوج سے کوئی آواز نہ آئی, بس ایک دفعہ اصغر نے فوج اشقیا کی طرف دیکھ کر اب جو سوکھی زبان ہونٹوں پر پھرائی نا, عزداروں ایک دفعہ اشقیا کے لشکر میں انقلاب برپا ہو گیا, گویا لگتا تھا کہ ابھی بغاوت ہونے والی. اللہ اکبر. عزداروں بس عزداروں یہ منظر دیکھنا تھا. ایک دفعہ عمر ساتھ گھبرا کر کہتا ہے, حرملا اختا کلامت حسین, ارے حرملا کلام حسین کو قطع کر دے. ارے میں کہوں گا حرملا, ابن سعد نے یہی تو کہا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے, ارے اس معصوم کے گلے کو تو کاٹنے کو نہیں کہا تھا. لیکن عزداروں بس تیرے سے شوبہ کمان میں کھینچا ہے نا, اب جب حرملا نے اب جب بار بار اس کو کھینچ کر نشانہ لینا چاہتا ہے نا, حرملا سے نشانہ لیا نہیں جاتا. کسی نے آ کر آگے بڑھ کر کہا, ارے حرملا تو اتنا زبردست نشانے باز ہے کہ اگر کوئی مچھلی پانی سے نکلے تو تم اس کا بھی نشانہ لے لیتا ہے, ارے یہ تو بچہ ہے تیرے لیے بڑا آسان ہے. تو کہتا ہے کہ مجھ سے نشانہ نہیں لیا جا رہا, گویا میں دیکھ رہا ہوں, جب بھی میں نشانہ لینے کی کوشش کرتا ہوں, ارے کوئی کالے برخے والی بیوی مجھے کہتی ہے, ارے یہ میرا بچہ ہے اسے چھوڑ دو. اجرکم اللہ, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. عزداروں بس تیر سے شوبہ چلا. عزداروں جانتے ہو تیر سے شوبہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا, یہ جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس تیر سے شوبہ چلا, بس اصغر پلٹے بابا کی گودی میں, بس حسین نے خون علی اصغر کو لیا اپنے چہرے پہ ملا, بس اب خیمے میں اور رباب کو دکھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں. حسین خیمے کے نزدیک گئے, پھر پلٹے, پھر گئے, پھر پلٹے, کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. سے ہے بس عزادار میں نے مختصر کیا بس حسین نے خیمے کا پردہ